نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين صالح الاسلام تلاوت سن لیتے ہیں پہلے اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير
سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص الأنبياء میں آج ہم صالح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صالح علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے جس سے ہماری سیرت اور کردار میں بہتری آئے. آمین. پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سورہ آراف آیت نمبر 74-76, اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا, کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے, بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا, ہاں, جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں. تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. سورہ ہود آیت نمبر 61-63. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی. انہوں نے کہا کہ صالح, اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے, یعنی اب وہ ختم ہو گئی ہیں, کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے. صالح نے کہا, اے قوم, بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی, پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. سورہ ابراہیم, اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ پھر بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر پہنچی یا خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے, یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود, اور جو ان کے بعد تھے, جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آئے لیکن انہوں نے نہیں مانا تھا. صالح علیہ السلام یہ قوم عاد کے بعد, یعنی ہود علیہ السلام کے بعد, یا انہی کی قوم سے اور انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ثمود ایک بہت ہی مشہور قبیلہ ہے یا قبیلے کا نام ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ, یعنی ثمود ایک قبیلہ تھا, انہی کی نسل سے یہ قوم ہوئی, اور ان کے کوئی ایک بھائی تھے جن کا نام کچھ جدیز بتایا جاتا ہے, دونوں آصر کے بیٹے تھے, یعنی جو نوح علیہ السلام کی پشت پر جا کر مل جاتا ہے ان کا بھی نسب. یعنی نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے بچے تھے جن میں سے ہود علیہ السلام بھی تھے اور صالح علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے سے تعلق رکھتے تھے. یہ لوگ بھی خالص عربی قوم سے تھے. یہ ان کی جو رہائش ہے, جیسے کہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے, اگر آپ نقشہ دیکھیں گے, کل جو نقشہ آپ کو بتایا گیا تھا اس میں, کہ یہ بھی خالص عربی قوم سے تھے اور ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی. تبوک ابھی سعودی عرب میں ہی ہے, اور حجاز, سوری, مکہ اور طائف اور جدہ کا جو علاقہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حجاز اور ہجر, تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر ان کی رہائش تھی. مدائن صالح بھی انہیں کہا جاتا ہے. اب آپ کو نام یاد آ گیا ہوگا, مدائن صالح بہت مشہور ہے. یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے, اور یہاں پر قوم ثمود کے مکانات پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں. اس پر ڈاکیومنٹری بھی ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, جو قوم ثمود کے جو مسکن تھے جو وہ پہاڑوں میں تراش تراش کر بناتے تھے, یا نرم زمین سے یا مٹی پر بناتے تھے. ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں سے گزر ہوا تبوک جاتے وقت, اس مقام سے صحابہ گزرے تھے. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جانتے ہوں گے, جب ہم غزوہ تبوک کا پڑھتے ہیں تو اس میں وہاں پر ڈیٹیل ملتی ہے، رسول اکرم گزرے تھے وہاں سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب رکنا ہوا. لوگوں نے ان کے کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے. انہوں نے اسے اس پانی سے آٹا گوندھا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا اونٹنی کا معجزہ تھا جو پہاڑ سے نکل کر آئی تھی. آپ نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو. مسند احمد کی حدیث ہے. اور ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں اور مسند احمد نے بیان کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو یہ جو قوم عاد ہے اسی کے بعد قوم سمود تھی، انہیں قوم عاد کے بعد کا زمانہ قوم سمود کا ہے اور یہ بھی بت پرست تھے. اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے جو لوگ بچے تھے وہ توحید پر قائم تھے، ہے نا، پھر وہ ان کی نسلیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی، پھر ان کی قوم سے کچھ لوگوں نے کیا کیا، قوم عاد نے شرک اور بت پرستی شروع کر دی. پھر قوم عاد پر بھی عذاب آیا، کچھ لوگ بچ گئے جو توحید پرست تھے. اب جو توحید پرست تھے وہ لوگ پھیلتے گئے پھیلتے گئے، ان میں سے بھی کیا ہوا، اب توحید پرست ختم ہو گئے اور مشرک بچ گئے، ہے نا، یعنی ون بائی ون یہ ہوتا چلا آ رہا ہے نسل در نسل. یہ جو الاولی ہے آج کل جس کو، یہ وہی ہے قوم سمود کا علاقہ. تو یہاں پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ہو سکتا ہے قوم سمود اور قوم عاد کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں تھی. مفسرین کہتے ہیں کہ اہل کتاب ان باتوں سے ناواقف تھے، یعنی قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سے ناواقف تھے، لیکن اہل مکہ یا عرب کے علاقے کا بچہ بچہ جانتا تھا اور وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب آیا تھا. یعنی مشرقین عرب ان قوموں کو اچھی طرح جانتے تھے لیکن اہل کتاب نہیں جانتے تھے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی ذکر ہم کو ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کا ذکر کیا تھا جو ابھی آپ کو سورہ ابراہیم کی آیتوں میں سنائی گئی. یعنی یہ پوری بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی تھی، لیکن چونکہ دونوں قومیں اہل عرب میں سے تھی اس لیے اہل کتاب نے ان کی حالت کو اچھی طرح معلوم نہیں کیا تھا. یعنی قوم عاد اور قوم سمود یہ لوگ عرب لوگوں میں سے تھے، عرب قوموں میں سے تھے، لہٰذا اہل کتاب ان کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے یا انہوں نے اس کو یاد رکھنے کے لیے کوئی اہمیت نہیں دی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان قوموں کی حالت ان میں مشہور تھے. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تفاسر میں ہم پڑھتے ہیں کہ مشرقین عرب قوم عاد اور قوم سمود کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور ان کے کھنڈرات ان کے مسکن ابھی تک ہیں وہاں پر، جو ڈاکومنٹری بتائی جاتی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، ایون بہت ساری جگہوں پر سعودی عرب میں بھی اس پر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں قوم عاد اور قوم سمود پر، یہاں جو کھنڈرات پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا، کہا جاتا ہے ان کی قوموں سے ان کی نسلوں سے کوئی نہیں بچا، لیکن ان کے کچھ کھنڈرات باقی رکھے ہیں. اور ریاض کا جو میوزیم ہے، ابھی آج کل تو پتہ نہیں آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں کا جو میوزیم ہے ریاض کا، وہاں پر ان لوگوں نے ایک ماڈل بنایا ہے کہ کیسے انہوں نے بنائے تھے ان پہاڑوں کو تراش کر محل، کیونکہ جو محل کے ابھی جو نقشے ملتے ہیں یا جو کھنڈرات ملتے ہیں تو وہاں سے کچھ ٹکڑے توڑ کر بھی لائے گئے ہیں اور یہاں رکھے گئے ہیں ریاض کے میوزیم میں بتانے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان جو کھنڈرات ہیں اس کو ایزیوم کر کے، یعنی آج کل کے جو آرکیٹیکچر اور انجینئرز ہیں انہوں نے ایک ماڈل تیار کیا کہ کیسے بنائے ہوں گے انہوں نے یا کیسے مکمل تصویر کیسے بنتی ہے ان محلوں کی جو انہوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنائے تھے. اب دیکھیں جب بھی ہم صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھتے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہی بات یاد آتی ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے شہر آباد کیے گئے، کتنی بڑی بڑی اونچی اونچی اسکائی لارک عمارتیں بنائی گئیں، یعنی ایسی عمارتیں جو آسمان کو چھوتی ہیں، 200 فلور کی، 400 فلور کی، 800 فلور کی اور پتہ نہیں کتنے فلور کی، ہے نا، کیسے کیسے ٹاورز بنائے جا رہے ہیں، ایک بناتا ہے کنٹری ٹاور تو دوسرا کنٹری اس سے بڑا ٹاور بناتا ہے کہ نہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کس نے کہا تھا کہ اچھا میرے لیے بھی ایک ایسی عمارت بنا دو، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، یاد ہے آپ کو قرآن میں پڑھا تھا. کس نے کہا تھا اور کس سے کہا تھا؟ چھوٹا سا کوئز ہے آپ کا. جی بالکل. فرعون نے کہا تھا اور کس سے کہا تھا؟ اس کا کوئی وزیر تھا نا، اس سے کہا تھا. جی اپنے وزیر حامان سے کہا تھا اس نے کہ میرے لیے ایک عمارت بنا دے، اونچی سی عمارت، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، نعوذ باللہ مذاق اڑانے کے لیے. تو انہوں نے بھی ایسے بڑے بڑے محل تعمیر کیے تھے، اور آج بھی دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی بس اسی میں ہے، بڑی بڑی عمارتوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ بکریاں چرانے والے چرواہے اونچی عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے، اور کعبۃ اللہ کے آس پاس، یعنی یہ بھی نشانیوں میں سے آخرت کی، قیامت کی نشانیوں میں سے، کہ آخرت میں کعبۃ اللہ کے آس پاس اتنی بڑی بڑی عمارتیں نظر آئیں گی. اور یہ بھی کہا تھا کہ جب تم، یعنی قیامت کا ساعہ کا لفظ آیا ہے، کہ تم ساعہ یعنی قیامت کا انتظار کرو. تو آج ہم دیکھتے کہ ساعہ وہیں نظر آتا ہے ہم کو، گھڑی، کلاک ٹاور ہے نا، بالکل سامنے ہی ہے. تو آپ اس کو ایک نام سے بھی لے سکتے ہیں، اور آپ اس کا ایک طرح سے ایکسپلینیشن بھی دے سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقوں سے لیے جا سکتے ہیں یہ واقعات. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو آج بھی بہت سارے لوگ سپر پاور بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور سمجھتے کہ دنیا ختم ہی نہیں ہوگی، جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی، مٹیریلزم یا مٹیریلسٹک سوچ بنائی جا رہی ہے اور پیدا کی جا رہی ہے. تو قوم عاد اور قوم سمود کی بھی یہی سوچ تھی، اسپیشلی یہاں صالح علیہ السلام جو کہ ان کی طرف بھیجے گئے، اور یہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے. تو یہ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے، اور یہ خالص عربی قوم تھے. تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے علاقے میں آباد تھے، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شہر مدین کے جنوب میں واقع ہے. ابھی بھی اس علاقے میں پہاڑوں میں ان کے جو کھنڈرات ہیں صاف نظر آتے ہیں، اور رسول اکرم نے خاص طور سے وہاں سے جب گزرے تھے تو یہ دو احادیثیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی، جو آج بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور ان کا زمانہ بھی ہود علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، یہ بت پرست تھے، اور اہل کتاب ان سے زیادہ اچھی طرح واقف نہیں تھے. یہاں پر سمود کا واقعہ بیان کرنا مقصود ہے کہ کیا ان کا معاملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح کو اور مومنوں کو کس طرح نجات دی، اور جن ظالموں نے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا یا رسول کی مخالفت کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ اور برباد کیا. جیسے کہ آپ کو یہ بات بتائی جا چکی کہ خالص کون سی قوم تھے، یہ لوگ عربی تھے، اور ان کا زمانہ کس کے بعد کا تھا؟ قوم عاد کے بعد کا. لیکن انہوں نے عاد کے واقعات سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، کوئی عبرت حاصل نہیں کی. یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، یعنی ان کے یہاں پر بھی یہ واقعات مشہور ہی ہوں گے کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیا، کیسے ان کے پر عذاب بھیجا. کیا عذاب آیا تھا قوم عاد پر؟ سات راتیں تھیں یا سات دن تھے، یا آٹھ راتیں تھیں یا آٹھ دن تھے، کیا تھے؟ سات راتیں تھیں اور آٹھ دن تھے. تیز آندھی کا عذاب آیا تھا، اور ان کو وہ ایسے اٹھا کر پھینکتی تھی گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. تو انہوں نے ابھی وہ واقعات، ان کے یہاں تازہ ہی ہوں گے، زیادہ سو سال گزرے بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ لوگ بھول گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قومیں کیا کرتی ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتی اور سبق بھول جاتی ہیں، سبق یاد نہیں رکھتی. اور ہمیں بھی قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن کو روزانہ کیوں ہمیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن کو نصیحت، ذکر بھی کہا گیا. قرآن کا ایک نام ہے ذکر، یعنی نصیحت، یاد دہانی. قرآن کیا کرتا ہے ہمیں؟ قرآن ہمیں ہماری یاد دہانی کرواتا ہے، قرآن ہمیں بار بار وہ سبق یاد دلاتا ہے، قرآن ہمارے سامنے قوموں کے قصے، یہ واقعات بتا کر ہمیں عبرت حاصل کرنے کا سبق دیتا ہے. اور واقعی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے، جیسے کہ ابھی کل کی بات ہے، رات میں بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی، آج ہماری کلاس بھی تھی، تو کلاس کے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہوائیں ہیں یہ رحمت والی ہوائیں ہوں، نہ کہ عذاب والی ہوائیں، کیونکہ ڈر لگتا ہے جب ہوائیں زور سے تیز چلتی ہیں. تو چونکہ کل صبح ہی ہم نے قوم عاد کا ذکر سنا پڑھا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، اور ان کو بھی تیز آندھی کا ہی عذاب آیا تھا. وہ اس کو رحمت والے بادل یا بارش والے بادل سمجھے تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ عذاب کے بادل تھے، تیز آندھی تھی جو انہیں اٹھا کر پٹختی رہی. اور آپ دیکھیں ایک دن نہیں چلی، دو دن نہیں چلی، مسلسل آٹھ دن اور سات راتیں. تصور کریں ذرا کیا حال ہوا ہوگا, یعنی پورے کے پورے لوگ ہی ختم کر دیے, پوری نسل سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہلاک کر دیا گیا, کوئی باقی نہیں بچا ان میں سے, مشرک لوگوں میں سے. تو یہاں پر انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا, آج کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کی. بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بھی بہت طویل تھیں. آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا, چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے. سوچیں ذرا, اللہ تعالی نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت پر سرفراز کیا, صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا, اور یہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب یہاں پر بھی ہم وہی کشمکش دیکھتے ہیں, وہی رویہ دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی, جب اللہ تعالی نے ان کو مبعوث کیا اور اپنی طرف سے ان کو پیغمبر بنایا, اور جب انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ تم یہ بتوں سے اپنا منہ موڑ لو اور کنارہ کش ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ, تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کیا, اور زبان اور اپنے رویے سے ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے لگے. انہیں شہید کرنے کا پروگرام بنایا, اور اس اونٹنی کو جس کو اللہ تعالی نے بطور نشانی کے اور صالح علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر ایک معجزے کے طور پر پیدا کیا تھا, اس کو مارنے کی کوشش کرنے لگے اور مار بھی دیا اپنی طرف سے اونٹنی کو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ آراف میں, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یعنی ہر نبی کی دعوت کیا رہی ہے, پہلی بات آپ یہ سوچیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کس طرف بلایا, ایک اللہ کی عبادت کی طرف. آج میری اور آپ کی ہماری ذمہ داری بھی کیا بنتی ہے, آپ خود بتائیں کہ مشرک قومیں تو ہیں ہی پوجا کرتی ہوئی بتوں کی, لیکن کہ آج ہمارے مسلمان بتوں کی یا کچھ اسپیشل بتوں کی پوجا میں نہیں لگے ہوئے ہیں؟ بالکل. پھر دوسری بات, جو ان کا بلانے کا انداز ہوتا تھا, جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے جب بلایا تو کتنی نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ, اپنائیت اور محبت کے ساتھ دعوت دی. یعنی قوم برے کام کر رہی ہے, لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ذرا سے کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. یعنی جو ایسے دائی دین ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہونا چاہیے, تو الٹا ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یعنی آج اگر ہمیں نفرت ہونی چاہیے یا ہمیں دکھ ہونا چاہیے تو لوگوں کے گناہوں سے ہونا چاہیے, نہ کہ لوگوں سے ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, بہت ہی غلط ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگوں سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں کہ اچھا فلاں گناہگار ہے, ان سے ملو ہی نہ, ان سے بات ہی نہ کرو, ان سے سلام ہی نہ کرو, ان کو بلاؤ ہی نہ اپنے گھر پر. یہ کیا بات ہوئی؟ جبکہ انبیاء کیا کرتے تھے, کتنی محبت سے پکارتے تھے کہ اے میری قوم, اے میری قوم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہی کے بھائی کو صالح کو بھیجا, اور یہ بھی کتنا بہت ہی پیارا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبیوں کو انہی کے قوم میں سے بھیجا, کیونکہ اگر کوئی اجنبی آ جاتا تو کیا وہ اس سے مانوس ہوتے یا اس کو اس طرح سے اس سے ڈیل کرتے جیسے کہ اپنے لوگوں سے کیا جاتا ہے؟ تو سبحان اللہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اصل میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آراف کی جو آیت ابھی پڑھی تھی کہ آج کے بعد تم کو جانشین بنایا تاکہ تم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو. اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی جس کے میدانوں میں تم محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر بڑی مہارت کاریگری اور پختگی کے ساتھ مکان بناتے ہو. تو تم کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی صلاحیت دی ہے, اس نعمت کا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کرو, اعتراف کرو, نیک عمل کرو, اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو, اس کے احکام کو مانو, اس کی مخالفت نہ کرو, اس کی اطاعت کرو, اطاعت سے منہ نہ پھیرو, کیونکہ اگر تم اس کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہو تو پھر اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان رہا ہے کہ وہ بغیر نبی کو مبعوث کیے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا. پہلے نبیوں کو مبعوث کیا جاتا ہے, کتابیں آتی ہیں, وہ سمجھاتے ہیں اپنی قوم کو, دعوت دیتے ہیں, ان کو نصیحت کرتے ہیں, یاد دہانی کرواتے ہیں, اور ان کا انداز بہت خیر خواہانہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہو تو اس نعمت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, اصل شکر گزاری کیا ہوگی اور شکر گزاری کس کو کہیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی دینے والے کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، اور زبان اور دل سے شکر ادا کیا جائے، زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر جاری اور ساری ہو. تو جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو اللہ ہی کے راستے میں لگانا، کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر شکر گزاری ان معنوں میں ہے کہ تم بتوں کی پوجا سے رک جاؤ، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، اس کی اطاعت سے منہ نہ موڑو. اب دیکھیں، اگر آپ قوم عاد کو دیکھیں گے اور آج کے جو مسکن ہیں، جو بنی ہوئی عمارتیں ہیں، ان کو دیکھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ترقی ساری آج ہمارے دور میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے دور کی ترقی تو پہلے کبھی بھی نہیں رہی ہوگی، اور صحیح میں نہیں رہی ہوگی. لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ اگر کبھی آپ قریب سے جا کر دیکھیں، مجھے ریاض کے میوزیم میں وہ جو اس کے کچھ ٹکڑے ہیں اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور پھر انہوں نے ایک امیجنری جو محل بنائے تھے وہاں پر، ایک یعنی پورٹیبل یا نقشوں کو رکھ کر یا پزلز جیسا بنا کر وہاں رکھا تھا، انہوں نے بنایا تھا ایک ماڈل، ایسے محل تعمیر کیے تھے جیسے کہ ان لوگوں کے محل تھے. تو دیکھ کر عقل دنگ اور حیران رہ گئی. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایک بے اختیار دل جھک گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، کیسے قابل لوگ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیے تھے کہ وہ چیزیں آرکیٹیکچر کا اعلیٰ نمونہ نظر آتی ہیں. یقین ہی نہیں آتا کہ اس زمانے میں بھی اتنی ترقی تھی اور وہ لوگ اتنا دماغ رکھتے تھے. حالانکہ ان کے پاس آپ دیکھیں کہ آج کی جیسی مشینیں نہیں تھیں، آج کی جیسی چیزیں نہیں تھیں. آج ہم ترقی یافتہ دور سے گزر رہے تو ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں، کرینیں ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کتنے کام تو مشین سے ہو جاتے ہیں. وہ بغیر ان کے پاس نہ کرین تھی نہ کچھ اور چیزیں تھیں، کیسے اتنے اونچے پہاڑوں میں وہ تراش کر محل بناتے ہوں گے، آپ سوچیں. اور ان پہاڑوں میں جب وہ محل بناتے تھے تو یعنی ہوا کا ایسا سلسلہ تھا کہ کسی کی سانس بھی نہیں رکتی تھی اندر، سبحان اللہ. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے نہریں بھی نکالی تھی کھود کر. تو کیسا دماغ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا تھا ان کو، آپ سوچیں. اور کیسا یعنی کوئی پڑھائی، کوئی آج کل تو جب تک آپ 5 سال 6 سال 7 سال کی ڈگری نہ کر لیں، کہ پہلے انڈر گریجویٹ پھر گریجویٹ ماسٹر، تب تک کہ آپ اس فیلڈ میں قدم ہی نہیں رکھ سکتے. آپ تو بچے سمجھے جائیں گے اس فیلڈ کے، ورنہ اگر آپ انڈر گریجویٹ ہیں، جب تک آپ ماسٹر نہ کر لیں اور پی ایچ ڈی نہ کر لیں اپنے اس فیلڈ میں، یا ریسرچ کر کے بہت تحقیقات نہ کر لیں. یعنی آج کل کے جو آرکیٹیکچر ہیں، جو انجینئر ہیں، سول انجینئرز ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ کچھ اسٹیمیشن نکالتے ہیں یا کہاں کتنا لوہا لگے گا، کتنا کچھ لگے گا جس کی وجہ سے چھت ٹھہر سکے گی. اس کے باوجود کئی چھتیں گر جاتی ہیں، ہے نا. تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا ہوگا کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور وہ چھتیں گرتی بھی نہیں تھی، اتنی مضبوط عمارتیں بنائی. اور اس میں کیا نقش و نگاری ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ابھی انٹرنیٹ پر مجھے لگتا ہے چیزیں اویلیبل ہوں گی، آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور انہوں نے ان صلاحیتوں کو کہاں لگایا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ٹیلنٹ دیا تھا، وہ کاریگری دی تھی، یعنی آرکیٹیکچر کا اعلیٰ نمونہ انہوں نے تیار کیا تھا، اور ایک نہیں کئی، یعنی پوری کی پوری قوم اس فن میں ماہر تھی. تو جب یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو انہوں نے وہ صلاحیتیں دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. تو کیا انہوں نے اپنے خالق اور مالک کو تو بھول گئے، اور الٹا بتوں کی پوجا اور پرستش کرنے لگے، ان کے آگے جھکنے لگے. تو صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا، ان کو توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی دکھائی. اسی لیے سورہ ہود میں جو فرمایا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ماننے والے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اے صالح، ان کا یہ کہنا یہ بھی بہت قابل ذکر ہے. پہلی بات تو ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہ لوگ آباد کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ہذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے. یعنی ہم تو تمہیں بہت اسمارٹ، یعنی اگر ہم اس کو عام لفظ ملے تو ہم تو تمہیں بہت اسمارٹ، بہت انٹیلیجنٹ، بہت عقل مند سمجھتے تھے کہ تم کوئی اچھی بات کرو گے، اچھا کام کرو گے. یعنی ہمیشہ دنیا داروں کی نظروں میں دین، اللہ کی بات اور آخرت بیکار کی چیزیں ہیں. یعنی جو ان کا ذہن، جو مٹیریلسٹک ذہن بنا دیا گیا ہے آج لوگوں کا، وہ سمجھتے کہ بس صرف دنیا 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 اور دنیا کے فائدے، اس کی بات کریں گے تو آپ عقل مند ہیں، اگر آپ دنیا کو چھوڑ کر دوسری باتیں کریں گے تو آپ بے وقوف ہیں. تو وہ صالح سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام بہت ہی نیک انسان تھے پہلے سے ہی، نام ہی ان کا صالح تھا آپ دیکھیں. دوسرا کہا جاتا ہے کئی صلاحیتوں کے مالک تھے وہ، اور اپنی قوم میں بہت اچھے مانے جاتے تھے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ عجیب کوئی ایک نئی چیز کر کے دکھائیں گے. اور سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چن بھی لیا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں میں سے انبیاء کو بہترین لوگوں میں سے چنتا ہے. سبحان اللہ، نے جو بہترین سب سے دی بیسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے. ان کی ظاہری پرسنالٹی بھی بہت زیادہ بہترین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور ان کی سیرت ان کا اخلاق بھی بہت ہی بہترین ہوتا ہے. الحمدللہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے جو سب کے منظور نظر ہوتے ہیں، جن کے اندر ایک رعب، ایک دبدبا، ان کی جو پرسنالٹی ہے بہترین پرسنالٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں، ان کی قوم کہہ رہی ہے ان کو کہ اے صالح، ہم کو تو تم سے بہت امیدیں تھیں کہ تم کچھ نئی چیز کر دکھاؤ گے. تو آپ دیکھیں کہ صالح علیہ السلام کا انداز یہاں بھی دیکھیے کہ فاستغفروه ثم توبوا الیہ، اسی سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، یعنی تم جو بدعمالیاں کر رہے ہو انہیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور توبہ کرو تاکہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہیں معاف فرما دے، کیونکہ میرا رب یقیناً قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ، ایک نبی کا انداز آپ دیکھیں کہ کیسے وہ اپنے رب کو متعارف کروا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں مشرکین کے سامنے. ان کا نرم لہجہ، ان کے الفاظ، ان کی بات چیت، ان کا نیکی کی طرف بلانے کا خوبصورت انداز، سبحان اللہ. اور پھر کہتے کہ تم خود سوچو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے گئے تو تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے سکو گے، کیا عذر پیش کر سکو گے، کیسے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان چھڑا سکو گے پھر. اور تم الٹا مجھ سے کہہ رہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے. اگر میں اس فرض کو ترک کر دوں گا تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، تم بچا نہ سکو کہ مجھے اللہ کے عذاب سے، اور کوئی میری مدد بھی نہیں کر سکے گا. سبحان اللہ، دیکھیں نبی کیسا انٹروڈیوس کرواتے تھے اپنے رب کے بارے میں کہ تم اگر جس غلط چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو تو میں تو مان ہی نہیں سکتا تمہاری بات. دو ٹوک انداز میں ریجیکٹ کر دیا ان کی دعوت کو، اور اگر میں ایسا کرنے لگوں تو میری مدد کو کون آئے گا اور مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. سبحان اللہ، دیکھیں نبیوں کا انداز، نبیوں کا طریقہ، ان کی نرمی، ان کی صلاحیتیں، ان کے اندر جو ٹیلنٹ تھا وہ کیسا تھا صالح علیہ السلام کا. اور وہ خود، یعنی قوم خود اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ وہ بہت ہی امیدوار تھے صالح علیہ السلام سے کہ یہ کچھ کریں گے، کوئی نئی چیز کریں گے. اب دیکھیں ہر قصص میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہر قصص میں ہمارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو کیا سوچ دے دی گئی ہے یا کیا اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ وہ بس کس چیز میں انوالو ہو جائے، دنیا دنیا دنیا، ہے نا؟ جبکہ دنیا کوچ کر چکی جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر چکی آ رہی ہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور یہ آخرت دار الجزا ہوگی. جو بھی عمل کرنے ہیں ہمیں اس دنیا میں کرنے ہیں، کیونکہ جب دار الجزا میں جائیں گے تو عمل کا وقت نہیں ہوگا. آج عمل کے وقت میں ہے، لہٰذا ہم جو چاہیں کر لیں. اور دنیا تو کوچ کر چکی، یعنی آلریڈی آ چکی اور اب جا بھی رہی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز آئی ہے تو لازمن اس کو جانا ہی ہوگا نا. تو لہٰذا زیادہ وقت گزر چکا ہے اس کا، اب بہت کم وقت بچا ہے اس دنیا کا، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اسی لیے سورہ شعرا میں جو بات کہی گئی، صالح علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا ان کی دعوت کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج کون فساد کر رہے ہیں ملکوں میں، یعنی اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ملکوں میں جا کر فساد کر رہے ہیں، دوسروں کو امن و امان سے رہنے نہیں دیتے. کوئی مسلم کنٹری چین سے رہے گی تو ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا، اور ان کی بڑی بڑی عمارتیں بھی آپ دیکھ لیجئے. یہی لگتا ہے کہ بس وقت قریب ہے، اور ایسی قومیں جو ظلم پر اتر آتی ہیں، جو حق اور انصاف کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر لیتا ہے. پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا ہے، اور پھر جو کھینچتا ہے تو کوئی بچانے والا ان کو بچا نہیں سکتا. کئی قومیں ایسی گزری، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین تو ظلم اور فساد سے بھر جاتی. یعنی اگر ایک ہی قوم سپر پاور رہتی تو پھر تو ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوتا. تو ان سے کہا جائے کہ کیا تم یہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو تم جن چیزوں میں آج تم انوالو ہوئی، باغوں میں، چشموں میں جو نہریں بہائی تھیں انہوں نے، ان کھیتوں میں، کھجوروں میں، کھلیانوں میں، باغوں میں جن کے نرم نرم شگوفے ہیں، اور جو تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گھر وہ بناتے تھے، یہاں جو آیا ہے وطن ہتون من الجبال بیوتن فارحین، کہ وہ بہت ہی باریکی سے، بہت زیادہ باریکی سے گھر بناتے تھے. اگر آپ قریب سے ان ماڈلز کو دیکھیں، یہ آج اگر انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریے، کتنی باریک نقش و نگاری کی گئی ہے اس میں، ایسے یعنی عجیب طرح سے ان کو بنایا گیا، اسے تراشا گیا ہے ان کو، انہیں لگتا ہی نہیں کہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے. جیسے آج مشینیں بناتی ہیں جن چیزوں کو، ویسے انہوں نے ہاتھوں سے بنایا تھا. آپ سوچیں کتنا باریکی کا کام کیا ہوگا. اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اس اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو. صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگون ہی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ذرا، قول طائرکم عند اللہ. تو یہ جو بدشگونی کا لفظ ہے، یہ جاہل اور مشرک قومیں بولتی ہیں، مسلمان نہیں بول سکتے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ہماری نظر میں کیا ہے، منحوس کہتے ہیں اس کو نا، اس کے قدم بڑے منحوس ثابت ہوئے، اس کے آنے سے ہی ہمارے گھر میں نقصان ہو رہا ہے، اس کے آنے سے ایسا ہوا ہے، یہ دلہن آئی ہے تو اس کے بڑے منحوس قدم پڑے ہیں، یہ بچہ پیدا ہوئے تو بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ. کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے، انسان کی اپنے خود کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو اس کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے. تو یہ سوچ رکھنا کہ فلاں سے نحوست آئی ہے، یہ فلاں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، یہ مشرکانہ اور جاہلانہ سوچ ہے اصل میں. کیا یہ سوچ آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے؟ تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ الٹا صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کی علامت ہو، کیونکہ تمہارے یہ کہنے سے ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم تو لوگ ہی ایسے جو فتنوں میں پڑے ہوئے، تمہارے لیے تو آزمائش ہے اصل میں. اور ان کی قوم کی کیا یہاں پر بتائی گئی ہے کوالٹیز، بری کوالٹیز، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو شگون لیتے تھے، دوسرا فساد کرتے تھے، اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. رحتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اس کا مطلب ہے کہ صرف فساد سے رک جانا ہی بڑی بات نہیں ہے، یعنی فساد نہ کرنا ہی کوئی نیکی اور بڑی بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی تعلیمات کہہ رہی ہے کہ فساد کے بعد اصلاح کی کوشش بھی کرنا، اصلاح حال، اصلاح معاشرہ. اور سارے انبیاء کا پیغام یہی تھا کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے. اور معاشرے کی اصلاح کب ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ کیا کوئی چھڑی گھمائیں گے اور دعا پڑھ کر پھونکیں گے اور سارے کے سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے؟ یا ایک ہوا چلے گی، یا جو مسجد میں آئیں گے بس وہ اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اصلاح معاشرہ ہے، سارے انبیاء یہ کام کرتے آئے ہیں. اگر آپ رسول اکرم کی زندگی دیکھیں تو پوری 23 سالہ زندگی ہمیں یہی جد و جہد کا سبق دیتی ہے، اصلاح معاشرہ. آپ دیکھیں کہ پہلے مکہ میں رسول اکرم ان کا ایمان مضبوط کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، اور جب مدینہ آئے تو آپ نے ان تمام باتوں پر ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا سکھایا کہ کیسے عمل کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی تھی مدینہ میں اور پوری طرح سے اسلام کا نظام اس کا سسٹم قائم ہوا تھا وہاں پر مدینہ میں. اور اس مدینہ کے معاشرے کی تربیت, تشکیل اور اصلاح کا کام کس نے کیا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں تک کو سکھایا صحابہ اکرام کو. تو ہر نبی کیا کرنے آتا ہے؟ اصلاح معاشرہ کرنے آتا ہے. تو صالح علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم فساد کرتے ہو اور اصلاح سے کام نہیں لیتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصلاح معاشرہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی غیر مسلموں کو تو دین کی دعوت دینا ہی ہے, ہمارے اخلاق ہمارے کردار سے ان کو اسلام کی طرف کھینچنا ہے, اور ہمارے خود کے اندر امت مسلمہ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصلاح معاشرہ. اور یہ اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ کیا ہے اصلاح معاشرہ؟ جی بنیاد اس کی توحید ہے, لیکن آگے کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مدینہ آ کر؟ آپ نے ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا, صحابہ کو تعلیم دی, ان کو تربیت دی, سچ بولنا سکھایا, سلام کو عام کرنا سکھایا, بھوکے کو کھانا کھلانا سکھایا, مشکل میں لوگوں کی مدد کرنا سکھایا, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا سکھایا, قصاص, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہمدردی اور غم گساری کے ساتھ پیش آیا جائے. یہ سب اصلاح معاشرہ ہے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دعوت دی, لیکن قوم نے جب انہوں نے توبہ کی تلقین کی, شکر گزاری کی بات کی, تو قوم الٹا ان کی دشمن بن گئی اور قوم نے کہا کہ تم تو ہمارے لیے بدشگونی کی علامت ہو, اور ان کو بدشگون اپنے لیے سمجھ لیا. تو یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ کوئی مسلمان بدشگونی لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے؟ نہیں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہماری جب سے فلاں شادی کر کے گھر میں آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں مصیبتیں ہی نازل ہو رہی ہیں, کتنے قدم منحوس پڑے, اس کے جملہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ جملہ انتہائی ناپسندیدہ, انتہائی غلط جملہ ہے, اور اس کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے. شرک پر مبنی جملہ ہے یہ کہ فلاں کے قدم منحوس پڑے. نعوذ باللہ, یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کسی کے قدموں سے, کسی کے پیروں سے, کسی کے آنے سے وہ جگہ یا وہ دن یا وہ چیزیں منحوس نہیں ہو جاتی. اور جیسے کہتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں آج صبح سے سارا نقصان ہو رہا ہے, دودھ ابل گیا, گوشت جل گیا, فلاں سبزی یہ ہو گئی, فلاں 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 بہت سارا ہو گیا. پوچھتے کہ پتہ نہیں آج کس کی صورت دیکھی تھی, سارے کام الٹے ہو رہے ہیں. تو آئی نہیں دیکھا ہوگا, یہ کہا جاتا ہے جواب میں پھر نا. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس کا منہ دیکھا تھا کہ سارے کام الٹے پڑ رہے ہیں؟ یعنی ہم کتنا بدشگونی لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کسی اور سے, دوسروں سے. یعنی دوسروں کا چہرہ ہی اتنا بدشگونی والا ہے کہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے سارے کام الٹے پڑ رہے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جبکہ انسان کا نوشتہ, اس کی بدشگونی تو اس کے گلے میں لٹکی ہوتی ہے. انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی, لیکن اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, کسی اور کی وجہ سے نہیں آتی. تو یہ شگون لینا کس کی نشانی ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں شگون لینے والے؟ یا جیسے کہ خود کی ہی نوسط ہوگی, خود کے ہی برے کام ہوگی جس کی وجہ سے سارے کام الٹے پڑے. ایسا سوچ ہی کیوں رہے آپ دوسروں کے تعلق سے؟ آپ کو بہت اچھے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سب اچھا ہی اچھا ہوگا؟ جی ہاں, مذاق میں بھی بول دیتے ہیں باتیں لوگ, لیکن مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے. بہت, یعنی یہ بہت زیادہ لپیٹ میں لینے والی باتیں ہیں, جس پر پکڑ ہو سکتی ہے. کل قیامت کے دن اسی کے اوپر پکڑ ہو جائے گی, باس پرس ہوگی, پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کہا تھا. مطلب کسی انسانوں کے قدم کیا منحوس ہوں گے؟ بلی راستہ کاٹ گئی لہٰذا برا ہونے والا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ جملے انتہائی ناپسندیدہ ہیں اور شرک پر مبنی جملے ہیں یہ. تو انہوں نے بدشگونی لی, اپنے نبی کو بدشگونی کے طور پر کام لیا یا نام لیا ان کا, اور کہنے لگے کہ ہم تو رات میں ضرور اس پر شب خون ماریں گے. پھر اس کے وارث سے کہہ دیں کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یعنی جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو, پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا کہ بھائیو, تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو, اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی تو ہمارے لیے برا شگون لائے ہو. صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے, بلکہ تم ایسے فتنے میں پڑ گئے ہو, یعنی تمہیں خود بھی اس کی خبر نہیں. اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے, یعنی دھوکے سے حملہ کریں گے رات میں, اور پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں. کس کا واقعہ یاد آ رہا ہے آپ بتائیں, کہ برائی کر لو اور کہو کہ ہم تو بالکل سچ تھے, اچھے تھے. کس کا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ نہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. یوسف علیہ السلام کا ماشاء اللہ بارک اللہ فی کی, اللہ تعالیٰ علم مبارک کرے آپ کو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ گناہ کر لو اور بعد میں نیک بن جائیں گے. تو آج گناہ کرنے کی یہ تصور آج شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے, نہیں ڈالا ہے. بہت سارے مسلمان خود اس میں انوالو ہیں کہ اچھا ابھی ینگ ایج ہے, جوانی کے دن ہے, اللہ گلہ کرنے کے دن ہے, خوب انجوائے کر لو, بعد میں حج پر چلے جائیں گے, عمرہ پر چلے جائیں گے, بعد میں توبہ کر لیں گے. ابھی انجوائے کر لو, ابھی جو کرنا ہے کر لو, بعد میں نیک بن جائیں گے. یعنی نیکی کا تصور گناہ کے بعد یہ شیطان کرتا ہے, بہکاتا ہے, اور مشرق قومیں کرتی ہیں ایسا, جاہل قومیں کرتی ہیں ایسا, مسلمان نہیں کر سکتا. آج نیک بن جاؤ کل, آج برے بن جاؤ کل نیک بن جائیں گے, ابھی انجوائے کر لو کل توبہ کر لیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ عبادت یہ اچھائی کا تعلق جوانی سے ہے ہی نہیں, بلکہ عبادت اور اچھے کاموں کا تعلق صرف بڑھاپے سے, ریٹائرمنٹ جو لائف ہوتی ہے, ریٹائرڈ لائف. جی بالکل, کہ یہ کہ نوجوانی میں تم کو دین دین تمہارے پر بھوت سوار ہو گیا ہے, یہ کہ تمہارے 100 سال پرانی بوڑھی روح سما گئی ہے تمہارے اندر. بالکل, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف فرما دے گا. ایکچولی یہ معتزلہ فرقے میں کی جو ایک شاخ تھی ان کی سوچ تھی, یعنی ہم سوچتے بھی نہیں کہ جن کا عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, ان کی سوچ تھی کہ اچھا اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, جو چاہو کرو, جو چاہو کرو, اللہ معاف کر دے گا. جو مرجیہ فرقہ تھا ان کی یہی سوچ تھی اصل میں, کہ نیکی کے ساتھ, سر ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے سکتا, ایک بار کلمہ پڑھ لے نا بس سارے گناہ معاف ہیں, نعوذ باللہ. وہی تو اتنی زندگی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے, لیکن یہی تو سوچ اصل میں کون سمجھائے. تو ایسے جملے مذاق میں بھی نہیں کہنے چاہیے کہ کتنے قدم تمہارے منحوس پڑے, یا کیسے منحوس قدم لے کر آئے, کیسے سبز قدم لے کر آئی ہو, یا کس کا چہرہ دیکھا تھا, سارے کام الٹے پڑ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی پر انہوں نے حملے کیے, اور زبانی حملے بھی کیے, تنزیہ باتیں کہیں, اور مارنا بھی چاہا. صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کی بجائے اپنی نبی کی ذات پر رقیق حملے شروع کر دی. اور آپ دیکھیں اہل کتاب کا بھی یہی معاملہ ہے, یعنی اہل کتاب نے اپنے کسی نبی کو چھوڑا ہو تو بتائیں, ہر نبی پر انہوں نے بہت ہی نازیبا الزامات لگائے, بہت نازیبا, یعنی ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے, ہمارا ضمیر, ہماری زبان اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم ایسے جملے بیان کریں. کوئی نبی کے کردار کو انہوں نے نہیں چھوڑا, ہر نبی کے کردار کو انہوں نے مشکوک کیا اور ان پر الزامات لگائے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. سورہ قمر میں آتا ہے, قذبت ثمود بالنذر, ثمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے, کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں, بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یعنی اپنے نبی کو, جس کو وہ خود ابھی کہہ رہے تھے کہ تم تو ہم تو تم کو بہت عقل مند, بہت ہی زیادہ اسمارٹ سمجھتے تھے کہ کوئی چیز تم قوم کے فائدے کے لیے کرنے والے ہو, اور جب اس نبی نے قوم کے فائدے ہی کی بات کی تو ان کو اپنا فائدہ نقصان نظر آنے لگا, یعنی الٹی ان کی رو چل پڑی تھی, بہک گئے تھے وہ لوگ. قوم ثمود کی طرف سے پھر معجزے کا مطالبہ ہوا اور انہوں نے پھر اس کی بے حرمتی بھی کی, کیونکہ صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے اور وہ انکار پر ہی ڈٹے ہوئے تھے, بلکہ الٹا آپ پر الزامات لگا رہے تھے, آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے, پھر کہہ رہے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو یا تم خود پسند ہو, اس طرح کی جھوٹے الزامات ان پر لگا رہے تھے, یا کہا کہ تم جادو زدہ ہو, یا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی ہے, کوئی معجزہ کیوں نہیں تم لے کر آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ شعرا میں. وہ قوم ثمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو, یعنی تم پر جادو کیا گیا ہے, مسحرین, تم اور کچھ نہیں, ہماری ہی طرح کے آدمی ہو, لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، بس ان کو عذاب نے آن پکڑا، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 153 تا 158۔ یعنی رسول اکرم کو کیا کہا گیا تھا بتائیں، ان پر بھی کیا الزامات لگائے گئے تھے اور کیسے ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ تو ہر نبی کے اسی طرح دشمن رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کہا، ان کو ساحر کہا، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کہتے تھے کہ اچھا لگا دو، یہ افواہیں اڑا دو حج کے موقع پر کہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے۔ لیکن کیا ان کا پروپیگنڈا ان کو کوئی فائدہ دے سکا مشرکین مکہ کا رسول اکرم کے خلاف؟ نہیں۔ تو اسی طرح سے صالح علیہ السلام کے خلاف بھی جو ان کی قوم اکٹھی ہو گئی اور ان کو جھوٹا کہنے لگی یا ان کو سحر زدہ کہنے لگی اور ان سے ڈیمانڈ کرنے لگی کہ تم کوئی نشانی پیش کر دو، تو پھر صالح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نشانی دی۔ یعنی ہر دور میں ایسا ہوا کہ ہر پیغمبر کو جادوگر کہا جانے لگا کہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو خود خبر نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی توحید کو اختیار کرنے اور شرک کو چھوڑنے کی دعوت جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کو وہ لوگ نعوذ باللہ نادان بیوقوف کہہ رہے تھے۔ یعنی بتوں کو پوجنا وہ سمجھتے تھے عقل مندی ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا وہ سمجھتے تھے کہ نادانی ہے۔ کتنا الٹا جا رہے تھے نا وہ لوگ، جبکہ آج کوئی بھی چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کس کا سہارا مضبوط ہے، یہ جو اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں کیا ان کا سہارا، یا اس مالک کائنات کا سہارا جو تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی وہ لوگ انبیاء کو کہتے رہے کہ تم تو عقل اور شعور سے عاری لوگ ہو، نعوذ باللہ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ آپ خود جادوگر ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ جادو کرتے ہیں، آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ یعنی کچھ کر کے یا تو آپ پر جادو کر دیا گیا یا آپ خود دوسروں پر جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آخر کار اللہ تعالی نے ان کے لیے اونٹنی بھیج دی، اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ وہ اونٹنی جو ان کے لیے معجزے کے طور پر نکالی گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، واللہ عالم۔ اور وہ کب تک زندہ رہی، اس کے بعد کتنا عرصہ انہوں نے اس کے ساتھ گزارا، کیونکہ کہا جاتا ہے جب وہ اونٹنی پانی پیتی تھی کنویں سے تو پھر پورا پانی ختم ہو جاتا تھا، دوسرے لوگ پانی نہیں لے سکتے تھے، اتنی زیادہ یعنی ہیوج اونٹنی تھی وہ۔ تو کتنے دن وہ رہی ان کے درمیان، کب تک اس کو برداشت کرتے رہے، آخر کار انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ کیدار کہا جاتا ہے اس بدبخت کا نام، یعنی لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کیدار تھا جس نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی۔ صالح نے فرمایا، اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دیکھ کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو وہ مطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی تھی جو صالح علیہ السلام کی نبوت کا بڑا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اسی کفر اور گمراہی میں ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فظلموا بها، یعنی اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی، یعنی ان کی اکثریت کا یہی عمل تھا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی، چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور سب کے لیے وہ کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اونٹ کا پہاڑی سے برآمد ہونا، اور اونٹنی کا اتنا بڑا ہونا کہ پورے کنویں کا پانی وہ پی لیتی تھی۔ امیجن کریے کہ کتنی ہیوج اونٹنی ہوگی وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ بس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے، اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ انہیں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، اور باری باری ہی اپنے وقت پر آنا چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن کیا ہوا، آپ دیکھیں کتنی ہٹ دھرم قوم تھی، انہوں نے آخرکار اس معجزے کا پاس لحاظ نہ کیا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہود میں کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتے پھرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ معجزے کی بے حرمتی۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا، آخرکار ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی قتل کر دیں گے، یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا جائے گا تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ آخرکار فعقر الناقتا واتو ان امر ربهم، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیسی ہٹ دھرم قوم تھی، کیسے سازشی ذہن کے لوگ تھے کہ اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کے بجائے الٹا ظلم اور زیادتی کرنے لگے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں، پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ سبحان اللہ، اس طرح سے انہوں نے عذاب کو خود دعوت دی تھی۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنی یعنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام قدار بن سالف بتایا جاتا ہے، وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ اور بھی باتیں اس کے بارے میں مشہور ہیں۔ تو کون تھے ان لوگوں میں سے جو اس کام کے لیے اٹھے؟ دو قوم کے بدبخت اٹھے اور انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کہ ایک شخص جو بہت ہی یعنی بدتمیز اور اس کو بھی بدبخت کہا گیا ہے، اپنی قوم کا بدترین اور بدبخت شخص اٹھا اور اس نے رسول اکرم کے پیٹھ پر کیا لا کر ڈال دیا تھا، آپ کو تکلیف دینے کی غرض سے اونٹ کی اوجھڑی تاکہ آپ وزن سے سر نہ اٹھا سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی دو لوگ اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی، یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقی قبیلے والوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی سپورٹ کریں گے۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے، جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مستہ نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے، جوش دلایا، تو کیدار بن صالح بھی تھا. اس نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونٹیں کاٹ دی. وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور تین بار بلبلایا. کیدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا. تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچے کاٹ ڈالی. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے. عبداللہ بن زمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی, جیسے قریش میں ابو زما ہے. صحیح بخاری. عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے. انہوں نے کہا جی ہاں فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص ہیں, ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی. کیا مراد تھی؟ علی رضی اللہ عنہ کو کیا کیا گیا تھا؟ شہید کیا گیا تھا نا. آخرکار انہوں نے اونٹنی کے کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ. یعنی ان کے بہت سارے باتوں سے کفر کا رویہ جھلکتا ہے کہ انہوں نے خاص طور سے ممنوع کام کا ارتکاب کیا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی, یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشانی معجزہ قرار دیا تھا. دوسری بات, انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے, لہٰذا وہ دو وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے. ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی تھی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دے رہے ہیں اونٹنی کو, ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے جلد آ جانے کا مطالبہ کیا. کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا, لیکن کفر دلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو قبول نہ کریں اور اس ان کے اوپر عذاب نازل ہو. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کیدار بن صالح نے اس اونٹنی پر حملہ کیا تھا, وہ زمین پر گر پڑی, پھر باقی سب جو لوگ تھے ساتھ میں انہوں نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے اوپر وار کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب اس کے بچے نے دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور تین بار بلبلایا. سورہ ہود میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے تمتو فی دارکم ثلاثۃ ایام, اپنے گھروں میں تین دن فائدہ اٹھا لو. یعنی انہیں اس دن کے علاوہ تین دن کی مہلت دی گئی, لیکن انہوں نے اس پر بھی اعتبار نہ کیا. ان کو یہ بات بھی جھوٹ لگی. بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ صالح کو بھی شہید کر دیا جائے. چنانچہ سب قسم کھا کر کہنے لگے کہ عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے, یعنی گھر میں گھس کر ان کو شہید کریں گے. کہا گیا پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں, یعنی جھوٹ کر رہے ہیں اور سچ کا نام لے رہے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا جب قوم نے معجزے کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا, جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی, ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے, اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن سے رہیں گے, تو ہولناک چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوئے پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. اور ہم نے نشانیاں بھیجی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی, اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا, اور ہم تو ڈرانے والوں کے لیے نشانیاں ہی بھیجا کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میری قوم, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا, ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو, یہ عذاب کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. سو جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا, بے شک تمہارا رب ہی طاقتور اور بہت زبردست ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، وہ یہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ تو ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو ایک سخت ہوا نے، چیخ نے، آندھی نے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی ایک اندھوں کی طرح یا الٹے منہ کی طرح۔ تو سن رکھو کہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ سورہ قمر میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے کہ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہولناک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسا باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو افراد صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کو نجات دے دی، اور جو لوگ سرکش بنے ہوئے تھے، جاہل تھے، ہٹ دھرم تھے، مشرکانہ رسم و رواج کے پابند تھے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ اور بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ کہا تھا تو ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی سازش تیار کر رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ ان کے اوپر کہا جاتا ہے پتھروں کی بارش برسی تھی، ایک چیخ تھی، یعنی چیخ کی صورت میں، ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یہ جملہ بھی قابل غور ہے، اکثر آتا ہے قوموں کے عذاب کے وقت، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یعنی ایسے برباد ہوئے، ایسے تباہ برباد ہوئے ان کے مسکن کہ گویا وہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ تو صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پلان ان لوگوں نے بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا، اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ پہلے دن ہی، یعنی جو ان کو مہلت تھی، تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا، جب دوسرے دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے دو دن گزر گئے، جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صالح کی کہی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے کون سا عذاب آتا ہے، کیونکہ ان کو عذاب کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اور عذاب کس طرف سے آئے گا اور کیسے آئے گا۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی، اور نیچے سے زلزلہ آ گیا، چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئیں، اور وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے، اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے، اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ تو یہاں پر کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہ تھے، آبادی نہ تھے، یعنی ان کی طرف فنا ہو گئے، گویا کبھی وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر صالح علیہ السلام کا اظہار افسوس، اپنی قوم کی تباہی اور بربادی دیکھ کر انہوں کو غم ہوا، اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھر گئے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ تو بطور افسوس اور حسرت کے انہوں نے مخاطب کیا تھا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنا پورا کام مکمل کر جاتے ہیں، کیا وہ کسی کام کو بیچ ادھورا چھوڑتے ہیں، یا کبھی حالات سے زچ ہو کر تکلیف اٹھا کر وہ اپنے راستے سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ نہیں، کیا راستے میں مشکلیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو کیا وہ اللہ کے راستے سے پلٹ کر چلے جاتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی دین کا دائی، یعنی سبحان اللہ، انبیاء ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہر دین کے دائی کے لیے ان کے کردار میں ایک بہت ہی بڑا اور عملی نمونہ موجود ہے، تو کبھی بھی راستے سے گھبرا کر بیچ راستے سے ادھر اپنا کام چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ انبیاء کے واقعے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام افسوس کرتے رہے اور کہا کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری نصیحت اور خیر خواہی تمہارے حق میں کر دی، میں تو تمہیں بچانا چاہتا تھا لیکن تم کو اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں آتے ہیں. تو صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر افسوس اور حسرت سے یہ فرمایا کہ میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہارا بھلا چاہا, یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی. اپنے قول, اپنے عمل, اپنی نیت سے اس کا انتہائی خواہش مند تھا, لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے, یعنی تمہاری فطرت سے تمہاری فطرت ہی حق کی طالب نہیں تھی اصل میں, نہ اسے قبول کرتی تھی, لہذا تم دردناک عذاب کا شکار ہو گئے. اور یہی کچھ میں کر سکتا تھا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. جب کہا جاتا ہے بدر کے کنوؤں میں مقتولوں کو یعنی کافروں کو پھینکا گیا, اللہ کے نبی نے 3 دن بعد ان سے بھی اسی طرح خطاب فرمایا تھا. رات کے آخری حصے میں جب آپ نے اسلامی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور خود سواری پر تشریف فرما ہو چکے تھے, آپ نے فرمایا اے کنویں والو, تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے پورا ہوتے دیکھ لیا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس موقع پر ان لاشوں کو مخاطب کر کے بھی فرمایا تھا تم اپنے نبی کے لیے اس کا برا خاندان ثابت ہوئے. تم نے اس وقت مجھے جھوٹا کہا جب لوگوں نے مجھے سچا مانا. تم نے مجھے اس وقت وطن سے نکالا جب لوگوں نے مجھے جگہ دی. تم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگوں نے میری مدد کی. تم اپنے نبی کے لیے نبی کا برا خاندان ثابت ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول, آپ لوگوں سے مخاطب ہیں جو مردار ہو چکے, یعنی جب کنویں کو مخاطب ہو کر رسول اکرم نے کہا تھا نا, جب دشمنان اسلام کو اس میں ڈالا گیا تھا, تو رسول اکرم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد صالح علیہ السلام عرب آئے, اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے علاقے میں گئے, مکہ کی طرف میں آئے. جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کرو. صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا. وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی. انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں. ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے. جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین پر تھا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون تھا؟ فرمایا وہ ابو رغال تھا. جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تھا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا. مسند احمد ہے, اور اوپر کی حدیث صحیح بخاری کی ہے. یعنی کنویں میں جو لوگ بدر کے مقتول تھے وہ رسول اکرم کی بات کو سن رہے تھے. تو یہ صالح علیہ السلام کے واقعات تھے. اب ہمیں انبیاء کے واقعات سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یعنی کل ہم نے ہود علیہ السلام کے واقعے سے سبق سیکھا تھا, آج صالح علیہ السلام کے واقعے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی معاشرے میں کیا ہے؟ اگر آپ چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے معاشرے میں؟ بے حیائی, شرک, بت پرستی, لادینی, قوم پرستی, حاکمیت, ہے نا, سچائی کے خلاف سازشیں, لادینی, توہم پرستی, قوم پرستی, اور جمہوریت کے نام پر فساد, اور جو کانسیپٹ دیا جا رہے ہیں آج قوموں کو, یعنی اللہ تعالیٰ سے بیزار کیا جا رہا ہے, اللہ کے دین سے بیزار کیا جا رہا ہے, انسانوں کو انسان نہیں رہنے دیا جا رہا. تو اصل پر ذمہ داری, یعنی انبیاء کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی بندگی رب کی تعلیم دیں, اس کا اصل معنی سمجھائیں کہ لوگوں کو ایک رب کی بندگی کی تعلیم دے, اور منافقانہ روش سے ہم لوگ باز آئیں. اور انبیاء نے جس حد تک کوشش کی، یعنی جتنے وہ خیر خواہ تھے اپنی قوموں کے، جیسے انہوں نے کوششیں کی، جیسے وہ قدم بہ قدم ہر راستے میں اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرتے رہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے ہی کام کریں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، یعنی ایسے ہی مرتبہ نہیں مل جاتا. اور آج ہمیں اصل میں اصل اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر ہم کو انقلاب لانا ہوگا. اور کیسا انقلاب؟ جیسے کہ رسول اکرم لے کر آئے تھے کہ آپ نے پورے معاشرے کی تصویر چینج کر دی تھی، پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور پورا نظام اجتماعی عدل پر مبنی تھا، عدل اجتماعی پر. تو پہلے ہم کو اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے. ہم دعوت کا کام کریں گے، تمام انسانوں کے لیے دعوت ہے ہماری، پھر اس کے بعد خاص ہمارے معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہو. قومیت کو بھلا کر ہم ایک امت، ایک وحدت بن جائیں، کیونکہ قومیت سے کیا ہوگا؟ فرقہ واریت پیدا ہوگی. اور ہمارا دین ہمیں جو تصور دیتا ہے ایک عالمگیریت کا، کہ ہمارا دین پوری دنیا کے لیے ہے، صرف ملکوں میں بٹا ہوا نہیں ہے. اور ہمارے دین میں دنیا اور دین کو الگ الگ نہیں کیا گیا، دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہے، چاہے وہ حکومت ہو، سیاست ہو، اسکول ہو، کالجز ہو، نظام معیشت ہو، معاشرہ، تو سب اسلام کے زیر تحت آتے ہیں الحمدللہ. تو اس کا نفاذ ضروری ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش ضروری ہے. مسلکوں کو چھوڑ کر، مذہبوں کو چھوڑ کر، ہم ایک اسلام کی وحدت پر ایک جٹ ہو جائیں. اور انبیاء کی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اپنی اپنی قومیت کو، اپنے اپنے مسلکوں کو، مذہبوں کو چھوڑ دیں. اور اسی لیے تمام انبیاء کا یہ کام رہا کہ انہوں نے اصلاح معاشرہ کا کام کیا، یعنی معاشرے کی اصلاح کا کام کیا. اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر اخلاقیات آتے ہیں، کہ ہمارا اخلاق دی بیسٹ ہو. اور اسلامی اخلاق کیا ہے اصل میں دیکھا جائے تو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلامی اخلاق کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی، تقوی، احسان کی روش، درگزر، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جائے. اب دیکھیں، ہر قوم اور ہر دور میں انسانیت تو پائی جاتی ہے، اخلاق ہیں لوگوں کے اندر، لیکن جو اسلامی اخلاق ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو. جو اسلامی اخلاق ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور حکم پر مبنی ہے اصل میں، تو وہی سب سے دی بیسٹ ہوں گے. تو اسی کے مطابق چلنا ہے، اور اسی کے مطابق ہم کو اپنے اخلاق بنانا ہے. تو یہ ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سرینڈر کرنا، اللہ تعالی کی اطاعت پر جھک جانا، سچے مسلمان بن جانا، مسلم بن جانا، سرینڈر کر دینا، تقوی، اور پھر احسان، کہ احسان کے لیول پر کام کرنا. یعنی آج دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اگر ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نہ ہماری غیرت جاگتی ہے. تو ہمیں اپنے دعوت کے طریقے کو مخصوص کرنا پڑے گا. یہ کیسے دعوت کا کام ہم کریں گے؟ ایک طریقہ ہمارا غیر مسلموں میں ہوگا، ایک طریقہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں ہوگا اصلاح کا. اور اپنے آپس میں ہم تربیت کریں گے، اپنے مقصد پر، نظب العین پر نظر رکھیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، منظم ہو کر کام کریں گے، دور اندیشی سے کام لیں گے. ہر انہیں دعوت دینے کے لیے جب نکلیں گے تو اس کے ہر پہلو پر نظر رکھیں گے، پہلے سے لائے عمل ہو. یعنی ہم کو سوچ کی بھی تربیت کرنی ہے، لوگوں کی فکر کی بھی تربیت کرنی ہے، اور ان کی سوچ کو ترقی دینا ہے، مزید ابھارنا ہے، مزید بڑھانا ہے. ایسے لوگوں کو ہم تیار کریں گے جو معاشرے میں خود پھر ایسا کام کر سکیں کہ جو برائیوں سے روک سکیں اور بھلائی کا فریضہ انجام دے سکیں. یعنی صالح افراد کو تیار کرنا تاکہ وہ پورے معاشرے کی تعلیم و تربیت کا کام انجام دے سکیں، اسی سے اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے. پھر ایسا نہیں کہ صرف ہم کو اپنے سے نیچے والوں کی اصلاح کرنا ہے یا اپنے برابر والوں کی اصلاح کرنا ہے، بلکہ اپنے اوپر والوں کی بھی اصلاح کرنا ہے، تاکہ اوپر والوں کی اصلاح ہوگی تو پھر پورا معاشرہ صحیح ہوگا. اور اس کے لیے پھر جو لوگ چاہیے وہ کیسے ہونے چاہیے؟ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے لوگ ہوں، وہ برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے والے لوگ ہوں، یعنی برائیوں کو چھوڑنے والے، وہ اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہوں، اسلام کے لیے ہی جیے، اسلام کے لیے ہی مریں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہو، اللہ کے راستے میں جو بھی مشکلات اس پر صبر کرنے والے ہوں، قربانی دینے والے ہوں، ان کے اندر ایک لگن ہو، عزم ہو، مسلسل سعی اور جدوجہد کا جذبہ ہو، یہ تمام اوصاف اگر ہوں گے تو ہم ایک بہترین ٹیم بن کر کام کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دین کا کام کرتے تھے، دین کی دعوت کا کام، اور آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں؟ کیا سو کر بستر پہ گزرتی تھیں؟ نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رات میں اکثر قرآن پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن، یہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا. تو تعلق مضبوط کریں اللہ تعالیٰ سے، اور تعلق باللہ کو بڑھانے کے طریقے ڈھونڈیں کہ کن کن طریقوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، قریب کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا وسائل ہم کو کرنے ہوں گے. یعنی نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، اور فرض کے علاوہ نوافل بھی ہیں، صدقات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ. پھر ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارا تعلق باللہ بڑا نہیں بڑا؟ تو ہماری فکر کس کے لیے ہوئی؟ ہماری فکر دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے ہے زیادہ؟ وہاں سے ہمیں اپنی سوچ کا پتہ چلے گا کہ ہاں ہماری تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو آخرت کی فکر ہمارے اندر زیادہ ہو جائے گی کہ ہماری آخرت کی فکر زیادہ بڑھ رہی ہے یا دنیا کی فکر زیادہ ہے. پھر ہمارے اندر سے غرور اور تکبر کا خاتمہ ہونا چاہیے، اپنے اندر بڑائی نہ ہو. یعنی دعوت دین کا کام کرنے سے یہ نہ ہو کہ شیطان بڑائی ڈال دے کہ تم تو بڑی چیز بن گئے ہو، نہیں. اور اس کے لیے ہمیں ہر جہاں سے بھی خیر ملے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے خود کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے محلے والوں کی اصلاح، اپنے دوستوں کی، اپنے آس پاس والوں کی اصلاح یہ ضروری ہے. اگر ہماری اچھائی کے لیے کوئی تنقید کرے تو ہم کو اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کا کام کریں یا انبیاء کے نقش قدم پر چلیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں ان اوصاف سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے تاکہ ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر سکیں، اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور اصلاح معاشرہ کا کام انجام دے سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تو یہ تھے صالح علیہ السلام، اور انٹرنیٹ پر جا کر آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں، ابھی بھی وہ کھنڈرات باقی ہیں. اور سوچیں ذرا کہ اتنی مشہور قوم تھی، ایسے بڑے لوگ تھے، اتنے بہترین کاریگر تھے، لیکن وہ بھی بچ نہ سکے. ان کا کتنا عبرتناک انجام ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو رسول کی بات ماننے کو تیار ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں؟ تو رسولوں کی بات نہ ماننا دراصل عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اور رسول اکرم کی اطاعت کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.